هو اما من جهة المعنى بسبب استعمال مجازات وكنايات لا يفهم المراد بها ويسمى تعقيدا معنويا نحو قولك نشر الملك ألسنته في المدينة مريدا جواسيسه والصواب نشر عيونه. گزشتہ سبق میں ہم نے تعقید کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا. آپ نے پڑھا تھا کہ تعقید یہ ہے کہ کلام کی دلالت اپنے معنی مراد پر خفی ہو، اس کے اندر خفا ہو گئی، یعنی کلام واضح طور پر معنی مراد پر دلالت نہ کر رہا ہو. تو یہ کیا ہے؟ تعقید ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معنی دو قسم کا ہے، ایک معنی لغوی ہے اور ایک معنی مرادی ہے. معنی لغوی تو وہ تو ہر لفظ کا جو اپنا معنی ہے جس پر وہ دلالت کر رہا ہے، اس اعتبار سے جو کلام کا معنی بنتا ہو وہ معنی لغوی کہلاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں میں نے شیر دیکھا، تو اس شیر کا کیا معنی ہے؟ جنگلی درندہ. تو یہ لغوی معنی ہوا میں نے جنگلی درندہ دیکھا. لیکن اگر شیر بہادر آدمی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر آپ بہادر آدمی کا ارادہ کرتے ہیں تو لغوی معنی تو ہوا میں نے شیر دیکھا، یعنی میں نے جنگلی درندہ دیکھا، اور معنی مرادی کیا ہو جائے گا؟ کہ میں نے بہادر آدمی دیکھا. تو یہ ہے معنی مرادی. تو جب بھی کسی شخص کے سامنے کوئی کلام آتا ہے، کسی کلام کو وہ سنتا ہے یا کسی کتاب وغیرہ میں پڑھتا ہے، تو سب سے پہلے اس کلام کا لغوی معنی ذہن میں آتا ہے، اور پھر اس لغوی معنی سے ذہن منتقل ہوتا ہے معنی مراد کی طرف، جس کا اس کہنے والے نے ارادہ کیا ہوتا ہے اس کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ذہن کا انتقال ہے معنی لغوی سے معنی مرادی کی طرف، اس کے اندر کوئی خلل اور یہاں کوئی خلل اور خرابی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ انتقال نہیں ہوتا، ذہن منتقل نہیں ہوتا معنی مرادی کی طرف، اور وہ سمجھ میں نہیں آتا. یا منتقل تو ہوتا ہے ذہن، لیکن اس میں بڑی آہستہ اور بڑی دیر سے منتقل ہوتا ہے، فوراً منتقل نہیں ہوتا. حالانکہ کسی کلام سے سنتے ہی فوراً ذہن کو کس کی طرح منتقل ہونا چاہیے؟ معنی. تو اگر ذہن منتقل ہی نہیں ہوتا معنی مراد کی طرف، یا منتقل دیر سے ہوتا ہے، تو یہ تعقید ہے. معلوم ہوا کچھ خرابی ہے، کچھ خلل ہے، جس کی وجہ سے ذہن فوراً معنی مراد تک نہیں پہنچ رہا. پھر یہ خرابی لفظوں میں بھی ہو سکتی ہے اور معنی کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ خرابی لفظوں میں ہو، مثلا کیا لفظوں میں کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے. کسی لفظ کو مقدم ہونا چاہیے تھا، اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. کسی کو مؤخر ہونا چاہیے تھا، اس کو مقدم کر دیا گیا ہے. کبھی ایسا کیا ہوگا کہ فصل کیا ہوگا، دو چیزوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، ان کو جدا کر کے بیچ میں کوئی اور لفظ ذکر کر دیا، تو یہ بھی خلل کا باعث ہوگا. اسی طرح کہیں مقام اسم کا ہوگا، وہاں ضمیر ذکر کر دی گئی ہوگی، تو یہ بھی یا اسی طرح کسی لفظ کو ذکر ہونا چاہیے تھا لیکن کہنے والا اس کو حذف کر دیتا ہے، اور کوئی قرینہ وغیرہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس سے اس کا فوراً پتہ چل سکے. تو یہ سب اسباب ہیں تعقید لفظی کے، بھائی ان کی وجہ سے یہ لفظوں میں، یعنی اس ترکیب کے اندر یہ جو لفظ آپس میں جوڑے ہیں، یہ جو تقدیم و تاخیر کی، یہ جو فصل کیا، یہ جو حذف وغیرہ کیا، ان کی وجہ سے یہ خرابی آئی اور معنی مراد کی طرف ذہن منتقل نہ ہوا. تو یہ خرابی کس کے اندر آئی؟ لفظوں میں آئی، ترکیب کے اندر آئی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعقید لفظی. اور اس کی مثال آپ نے کل وہ شعر پڑھا تھا، جفحت وہم لا یجفحون بها بهم شیم علی الحسب الاغر دلائل. تو یہاں دیکھیے کئی چیزیں جمع ہو گئی تھیں، تقدیم و تاخیر بھی تھی اور اسی طرح فصل بھی تھا وغیرہ، جن کی وجہ سے تعقید آئی. بھائی آج ہم تعقید معنوی کے بارے میں پڑھیں گے. بھائی تعقید معنوی، تعقید معنوی بھی جس میں خلل ہے کہ ذہن معنی مراد تک نہیں پہنچتا، یا پہنچتا ہے تو دیر سے پہنچتا ہے، لیکن لفظوں میں خرابی نہیں. جب لفظوں میں خرابی نہیں تو معلوم ہوا خرابی کہاں پر ہے, معنی کے اندر خرابی ہے بھائی, کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں یہاں پر, یا لفظ ہے یا معنی. تو معلوم ہوا خرابی معنی کے اندر ہے, تو یہ تاقید معنوی کہلائے گی, تاقید معنوی. تو دیکھیے کتاب پر بتلا رہے ہیں, وَإِمَّا مِن جِهَتِ الْمَعْنَى, یا معنی کی جہت سے ہوگا یہ خلل بھائی. پیچھے آیا تھا وَالْخِفَاءُ إِمَّا مِن جِهَتِ اللَّفْظِ, کہ کلام کی دلالت معنی مراد پر خفی ہوگی. وَالْخِفَاءُ إِمَّا مِن جِهَتِ اللَّفْظِ, اور وہ خفا یا تو کس جانب سے ہوگا, لفظ کی جانب سے ہوگا. وَإِمَّا مِن جِهَتِ الْمَعْنَى, یا کس جانب سے ہوگا, معنی کی جانب سے ہوگا. تو وَإِمَّا مِن جِهَتِ الْمَعْنَى کا عطف وہ اِمَّا مِن جِهَتِ اللَّفْظِ پر ہے بھائی. وَإِمَّا مِن جِهَتِ الْمَعْنَى, اور یا وہ خفا جو ہوگا معنی کی جانب سے ہوگا. بِسَبَبِ اِسْتِعْمَالِ مَجَازَاتٍ وَكِنَايَاتٍ, بوجہ استعمال کرنے مجازات اور کنایات کے. کیا استعمال کرنے کی وجہ سے؟ مجازات اور کنایات استعمال کرنے کی وجہ سے. لا یفہم المراد بہا, لا یفہم یہ فعل آیا بھائی فعل, اور میں نے ضابطہ ذکر کیا ہے کہ نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ اس کے لیے عموماً صفت بنتا ہے. کس کے بعد فعل آئے؟ نکرہ کے, تو پھر وہ نکرہ موصوف بنے گا اور یہ فعل اس کی صفت. اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کریں گے کہ موصوف سے پہلے, صفت سے پہلے نہیں بلکہ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں گے. اب دیکھیے یہاں ترکیب کیسے ہے, مجازاتین یہ ہے معطوف علیہ, وہ حرف عطف. کنایاتین یہ ہے معطوف, معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ موصوف ہوا. اور لا یفہم المراد بہا یہ کیا ہوئی, اس کی صفت. تو کیسے ترجمہ کریں گے, ایسے مجازات, شابر, ایسے مجازات اور کنایات استعمال کرنے کی وجہ سے کہ لا یفہم المراد بہا, کہ مفہوم نہیں ہوتی مراد بہا ان کنایات و مجازات کی وجہ سے. آزمی یہ مجازات و کنایات کو راجے ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی مراد اس کلام کی, مراد اس کلام سے جو مراد ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا بہا ان کی نمجازات اور کنایات کی وجہ سے بھائی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی. اب ترجمہ دیکھیے, کہتے ہیں وَإِمَّا مِن جِهَتِ الْمَعْنَى, اور وہ خفا جو ہے یا تو وہ معنی کی جہت سے ہوگا, معنی کی جانب سے ہوگا. بِسَبَبِ اِسْتِعْمَالِ مَجَازَاتٍ وَكِنَايَاتٍ لَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ بِهَا, بوجہ استعمال کرنے ایسے مجازات اور کنایات کو کہ سمجھ میں نہیں آتی مراد ان کی وجہ سے, ان کے سبب سے ان کی مراد سمجھ میں نہیں آتی. اچھا بھائی دیکھیے یہاں دو لفظ ہے مجازات اور کنایات, مجاز اور کنایا, مجاز اور کنایا. مجاز لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا یہ مجاز کہلاتا ہے بھائی. ایک لفظ ہے اس کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یعنی مقرر کیا گیا ہے, جیسے اردو میں شیر کا لفظ کس معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہے, اس سے کیا مراد لیتے ہیں, وہ جنگلی درندے کے لیے یہ وضع کیا گیا ہے یعنی مقرر کیا گیا ہے, یہ ہے وضع. کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے مقرر کر دینا یہ کیا ہے, وضع. اسی طرح ناموں میں بھی وضع ہوتی ہے, کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ اس کا نام زید مثلا رکھ دیتا ہے, تو اس نے لفظ زید کو اس نام کو اس بیٹے کے لیے مقرر کر دیا, یہ ہے وضع. تو آپ جب بھی زید بولیں گے یہ اس کا یہ بیٹا سمجھ میں آئے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. جیسے آپ لوگوں کے نام آپ کے لیے وضع ہیں, جس ساتھی کا آپ نام لیتے ہیں وہی سمجھ جاتا ہے کہ میرا میری بات ہو رہی ہے, کسی دوسرے کی بات نہیں ہو رہی, تو یہ ہے وضع بھائی مفرد. تو اسی طرح اردو میں اب شیر کا لفظ وضع ہے جنگلی درندے کے لیے, تو یہ اس کا معنی موضوع لہو ہوا. جنگلی درندہ کیا ہوا, شیر کا معنی ہے معنی موضوع لہو, وہ معنی جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا, اس کو مقرر کیا گیا ہے, اس کو خاص کیا گیا ہے, تو یہ ہوا معنی موضوع لہو. اور اسی لفظ شیر کو بول کر آپ اس سے بہادر آدمی بھی مراد لیتے ہیں، لیکن بہادر آدمی کے لیے تو یہ لفظ وضع نہیں ہے، تو جب اس سے آپ بہادر آدمی کا معنی مراد لیتے ہیں تو آپ نے لفظ سے معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ کیا، آپ نے لفظ سے معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ کیا، آپ غیر موضوع لہو معنی کے اندر لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، اور اگر اسی شعر کو شعر کے معنی میں رکھیں، مثلا میں کہتا ہوں میں نے جنگل میں شیر دیکھا، اب اس شیر سے کیا مراد ہے؟ جنگلی درندہ، اور تو یہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یا غیر موضوع لہو میں؟ معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے، اور اسی شیر سے اگر میں کیا مراد لے لوں؟ بہادر آدمی مراد لے لوں، تو اس صورت میں یہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ معنی غیر موضوع لہو کے اندر استعمال ہوا، غیر موضوع لہو میں. تو مجاز میں یاد رکھیے، لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو یہ ہے مجاز. یہ کیا ہے؟ مجاز. میں نے کہا شیر آ گیا، یا میں کہتا ہوں میں نے شیر دیکھا اور مراد لیا بہادر آدمی، تو یہ مجاز ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ کیوں مجاز ہے؟ کیونکہ لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کر لیا. اور اگر میں کہوں میں نے شیر دیکھا اور اسے جنگلی درندہ مراد لوں تو اب یہ مجاز ہے؟ یہ مجاز نہیں. لیکن اگر اسی شیر سے میں کیا مراد لوں؟ بہادر آدمی مراد لوں تو اب یہ کیا ہے؟ مجاز. لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا بھائی، استعمال. یہ ہوتا ہے مجاز بھائی. اور ایک ہے کنایا بھائی، کنایا. کنایا یاد رکھنا بھائی، کنایا کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا، ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا. ایک لفظ آپ نے بولا لیکن آپ کا ارادہ اس معنی کا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو لازم ہے جو چیز، اس کا ارادہ، اس معنی کا آپ نے ارادہ کر لیا. دیکھو مثال سے بات واضح ہوگی. زید لمبے قد والا ہے، زید کا قد لمبا ہے. اب میں اس بات کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں زید لمبے قد والا ہے، یا یوں کہتا ہوں میں زید کا قد لمبا ہے، اور اسی بات کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں زید لمبی قمیص والا ہے، اس کی قمیص لمبی ہے، یا یوں بھی کہہ سکتا ہوں زید کی قمیص لمبی ہے. زید کا قد لمبا ہے، یہی معنی میں ادا کر رہا ہوں، لیکن کس طرح کہتا ہوں آپ کو؟ زید کی قمیص لمبی ہے، زید کی قمیص لمبی ہے. اب قمیص سے قمیص ہی کا ارادہ ہو پھر تو یہ ہے معنی لغوی ہی، لیکن میں کس چیز کا ارادہ کر رہا ہوں؟ لمبے قد کا ارادہ کر رہا ہوں، لمبے قد کا. اور یہاں تعلق کیا ہے لمبی قمیص اور لمبے قد میں؟ کہ یہ لمبا قد لمبی قمیص کے ساتھ لازم ہے، جب قمیص لمبی ہے تو لازم ہے کہ اس کا قد بھی کیا ہوگا؟ جس کا قد لمبا ہو وہی لمبی قمیص پہنتا ہے، نہ کہ وہ جس کا قد چھوٹا ہو. تو دیکھو میں نے ملزوم ذکر کیا اور ارادہ لازم کا کیا، ذکر قمیص کو کیا اور لمبی قمیص کے ساتھ کیا لازم ہے؟ قد کا لمبا ہونا. تو یہ میں نے ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا، اس کو کہتے ہیں کنایا. کنایا دوسری مثال دیکھ لیں. عربی میں کہتے ہیں بھائی کہ فلاں کی شمائل لمبی ہے، شمائل، فلاں کی شمائل، حامین الف حمزہ لام، فلاں کی شمائل لمبی ہے، اور مقصد وہی ہوتا ہے کہنے کا جو ابھی بیان ہوا، فلاں کا قد لمبا ہے، فلاں کی شمائل لمبی. شمائل کا کیا معنی بھائی؟ قدیم زمانے میں جو تلوار اپنے پاس رکھتے تھے جب، تو اس تلوار کو چمڑے سے باندھ کر کندھے سے لٹکایا جاتا تھا، تو یہ جو چمڑا جس کے ساتھ تلوار کو لٹکایا جاتا تھا اس کو حمائل کہتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حمائل کہتے ہیں. حمائل جیسے آج کل بندوق کو بھی کس سے لٹکایا جاتا ہے؟ بندوق وغیرہ چمڑے کے ساتھ کندھے سے لٹکاتے ہیں. اسی طرح تلوار کو بھی کندھے سے چمڑے کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا اور وہ چمڑا اس کو اردو میں حمائل کہتے ہیں. اور اس میں بھی یہ بات ظاہر ہے جس کا قد لمبا ہوگا اس کی حمائل لمبی ہوگی, جس کا قد چھوٹا ہوگا اس کی حمائل چھوٹی ہوگی. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زید لمبے قد والا ہے, تو اگر سیدھے لفظوں میں کہہ دوں تو پھر کوئی کنایا نہیں کہ زید لمبے قد والا ہے, آپ بات سمجھ گئے. لیکن اسی کو اگر میں کنایا کے رنگ میں ذکر کرنا چاہوں تو کیا کہوں گا؟ زید کی حمائل لمبی ہے, یا یوں کہوں گا زید لمبی حمائل والا ہے. اور ارادہ کس معنی کا ہے بھائی؟ اگر حمائل ہی کا ارادہ کروں تو پھر کچھ کنایا نہیں ہے, لیکن میں حمائل کا ارادہ کیا لفظ کس حمائل کا بول رہا ہوں, لیکن حمائل کا ارادہ نہیں بلکہ کس چیز کا ارادہ ہے؟ لمبے قد کا, پھر کنایا بنے گا. تو لمبے حمائل کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم ہے, تو ملزوم بول کر میں نے کس کا ارادہ کیا؟ لازم کا ارادہ کیا. ملزوم بول کر آپ کہیں گے اس کا فائدہ کیا ہے؟ بھئی سیدھی سی بات یہ کر دو زید کا قد لمبا ہے, بجائے اس کے یہ کہو کہ زید کی حمائل لمبی ہے, فائدہ کیا ہوا؟ بھئی بہت فائدہ ہے بلاغت کے اعتبار سے. آپ دیکھیں بھئی جب میں کہوں زید کا قد لمبا ہے, یہ تو سیدھی سی بات ہے, یہ تو ہر ایک کر دے گا, ہر ایک اسی طرح بات کرتا ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں زید لمبی قمیص والا ہے یا زید لمبی حمائل والا ہے, اب اسی بات کو اسی معنی کو میں نے کنائے کے ساتھ ادا کیا, کنائے کے رنگ میں ادا کیا, تو بات کا لطف ہی بڑھ گیا. اور صرف بات نہیں آئی, بات کے ساتھ اس کی دلیل بھی آ گئی. وہ معنی کے ساتھ ساتھ اس کی دلیل بھی آ گئی. اور ایک بات, ایک دعویٰ بغیر دلیل کے ہو اور ایک دعویٰ دلیل کے ساتھ ہو, کون سا مضبوط ہوگا؟ جو دعویٰ دلیل کے ساتھ ہو. جب میں نے کہا زید لمبے قد والا ہے تو یہ اس بات میں کوئی دلیل نہیں, لیکن جب میں نے کہا زید لمبی قمیص والا ہے اور ارادہ کس کا کیا؟ قد کا, تو بات ہوئی کہ زید کا قد لمبا ہے اور ساتھ دلیل بھی آ گئی. کیا دلیل ہے؟ اس کی قمیص لمبی ہے بھائی, یا اس کی حمائل لمبی ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا قد لمبا. تو کنائے کے اندر دلیل بھی ساتھ آ جاتی ہے دعویٰ کے بھائی, تو بات کا لطف ہی بڑھ جاتا ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مجاز کسے کہتے ہیں؟ لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا, یہ مجاز کہلاتا ہے. اور کنایا کسے کہتے ہیں؟ مظلوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا. اب ہم دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں. میں نے کہا شیر آیا اور مراد کون لیا؟ بہادر آدمی, تو یہ بھی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا. اور میں نے کہا زید کی قمیص لمبی ہے اور ارادہ کس کے کیا؟ قمیص کا ارادہ نہیں کیا, لمبے قد کا ارادہ کیا. تو یہاں بھی قمیص کا لفظ کس میں استعمال ہو گیا؟ معنی ہے غیر موضوع لہو میں. بول قمیص رہا ہوں, ارادہ قد کا ہے, تو لفظ کس میں استعمال ہو رہا ہے؟ موضوع لہو میں یا غیر موضوع لہو میں؟ غیر. تو دونوں میں معنی غیر موضوع لہو مراد ہوتا ہے. پھر فرق کیسے کریں گے ہم دونوں میں؟ تو فرق یاد رکھنا بھائی, فرق یاد رکھنا. مجاز اور کنائے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مجاز کے اندر معنی موضوع لہو مراد لینا ٹھیک ہی نہیں ہوتا. مجاز میں اس کا ارادہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, وہ مراد معنی موضوع لہو وہاں مراد ہو ہی نہیں سکتا. جیسے دیکھیے میں نے کیا مثال ذکر کی تھی مجاز کی, آپ کا ساتھی آیا کمرے کے اندر, آپ نے کہا شیر آ گیا ہے, کیا مانا؟ کس چیز کا ارادہ کیا؟ بہادر, کہ بہادر آدمی آ گیا. تو لفظ کس معنی میں استعمال ہوا؟ غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا. تو یہ کیا ہوا؟ مجاز ہوا. کیا ہوا؟ اور مجاز کا کنائے سے فرق میں نے کیا ذکر کیا؟ کہ مجاز کے اندر معنی موضوع لہو کا ارادہ صحیح نہیں ہوتا, معنی موضوع لہو وہاں مراد ہو ہی نہیں سکتا. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ مجاز تھا, اب آپ اس سے معنی موضوع لہو کا ذرا ارادہ کریں. میں نے کہا تھا شیر آ گیا, کیا مانا آیا؟ کون آیا؟ معنی موضوع لہو، معنی موضوع لہو کا ارادہ کریں ذرا، جنگلی درندہ آ گیا ہے، بھائی جنگلی درندے والا یہاں معنی بنتا ہے، کون آیا کمرے میں؟ آپ کا ساتھی آیا ہے، انسان آیا ہے، جنگلی درندہ تو آیا ہی نہیں ہے، تو یہاں معنی موضوع لہو کا ارادہ درست بنتا ہی نہیں ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو مجاز کے اندر معنی موضوع لہو کا ارادہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ درست بنے گا ہی نہیں۔ جیسے میں نے مثال ذکر کر دی کہ شیر آیا سے، اب بہادر آدمی ہی یہاں مراد آپ لے سکتے ہیں، جنگلی درندہ مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ کون آیا ہے اصل میں؟ انسان آیا ہے، بہادر آدمی تو آیا ہے، جنگلی درندہ تو آیا ہی نہیں ہے یہاں پر، تو لہذا وہ معنی مراد ہی نہیں لے سکتے۔ جبکہ کنایہ کے اندر معنی موضوع لہو کا ارادہ بھی درست ہوتا ہے، کنایے میں اس کا ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ بھی درست بنے گا۔ جیسے میں نے کہا تھا زید لمبی قمیص والا ہے، اور ارادہ کس معنی کا کیا؟ لمبے قد والا ہے، تو لمبے قد والے معنی کا ارادہ بھی صحیح، اور حقیقی معنی یعنی معنی موضوع لہو کا ارادہ بھی صحیح۔ میرا ارادہ ہوتا ہے، میں اسے کیا مراد لیتا ہوں؟ زید لمبی قمیص والا، میں قمیص سے قمیص ہی مراد لیتا ہوں۔ درست ہے بات یا غلط؟ ابھی بھی درست ہے، زید لمبی قمیص والا ہے، زید لمبی خمائل والا ہے، ابھی بھی بات درست ہے۔ تو مان چاہے لمبا قد مراد لیں، چاہے خمائل اور قمیص مراد لیں، ان لفظوں سے جو بھی مراد لے لیں گے مانا بات صحیح ہو جائے گی۔ فرق سمجھ میں آیا؟ کیا فرق ہوا مجاز اور کنایہ میں؟ مجاز میں معنی موضوع لہو کا ارادہ صحیح نہیں ہوتا، جبکہ کنایہ میں معنی موضوع لہو کا ارادہ بھی صحیح ہوگا۔ بھائی صحیح ہوگا، یہ فرق ہے دونوں میں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِمَّا مِن جِهَتِ الْمَعْنَى بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِ مَجَازَاتٍ وَكِنَايَاتِ لَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ بِهَا، یا وہ خفا جو ہے وہ معنی کی جانب سے ہوگا بوجہ استعمال کرنے ایسے مجازات اور کنایات کو کہ لا یفہم المراد بہا، کہ سمجھ میں نہیں آتی مراد ان سے مراد ان کی جو مراد ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ لا یفہم صفت ہوئی۔ تو یہ مجاز اور کنایہ بھائی ان سے کلام میں بڑا حسن پیدا ہو جاتا ہے، ان کی وجہ سے کلام میں بڑا حسن پیدا ہو جاتا ہے مجازات اور کنایات سے۔ ایک بات ہے آپ سیدھے لفظوں میں کہیں، سیدھے لفظوں سے تو ہر ایک بات کرتا ہے، آپ اس کو لیے مجاز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، آپ کنایات استعمال کرتے ہیں، تو بات کا لطف ہی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بھائی، بہت زیادہ۔ لیکن بعض اوقات مجاز اور کنایات ایسے استعمال کر لیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے معنی مراد تک ذہن جلدی نہیں منتقل ہوتا، یا سرے سے منتقل ہی نہیں ہوتا معنی مراد کی طرف۔ تو یہاں اس قسم کے مجازات اور کنایات ہیں، اسی لیے کہا ایسے مجازات اور کنایات لا یفہم المراد بہا، کہ ان کی وجہ سے مراد جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی گئی، ایسے مجازات اور کنایات۔ صورت سمجھ میں آ رہی؟ میں نے کہا شعر آیا ہے، پہلے آپ کے ذہن میں معنی لغوی آیا اور پھر اس سے ذہن منتقل ہوا کس کی طرف؟ معنی مراد کی طرف۔ میں نے کہا زید لمبی خمائل والا ہے، آپ کے ذہن میں پہلے خمائل کا معنی موضوع لہو آیا لغوی معنی، اور پھر اس سے ذہن منتقل ہوا معنی مراد کی طرف۔ بھائی تو یہاں بھی انتقال ہوگا بھائی، انتقال معنی مراد کی طرف۔ اب یہ جو انتقال ہے، یہاں پر تاکید کی بات چل رہی ہے نا، یہاں اس انتقال میں کوئی خلل اور خرابی ہوگی، ذہن منتقل نہیں ہوگا۔ وہ خلل اور خرابی کیا ہے؟ معنی کے اندر ہے، یعنی وہاں قرینوں کے اندر خفا ہوگا۔ کس کے اندر؟ وہاں قرینوں میں خفا ہوگا، جس کی وجہ سے خلل آئے گا قرینوں میں۔ قرینہ جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ ہمیشہ یاد رکھنا، لکھ لیں بھائی اس کی تاریخ، جگہ جگہ کتابوں میں قرینے کا لفظ آتا ہے، آپ کو اس کا معنی آنا چاہیے بھائی۔ القرینۃ هو امر یشیر الى المطلوب، القرینۃ القرینۃ جلدی لکھیے بھائی، القرینۃ هو امر یشیر، اشارہ یشیر کے معنی اشارہ کرنا، یشیر الى المطلوب، الى المطلوب بھائی لکھ لیا بھائی؟ ہاں یہ تعریف آپ کو ہر وقت یاد ہونی چاہیے اور انہی عربی لفظوں کے ساتھ بھائی، القرینہ تو ہوا امر یشیر الى المطلوب، معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن سمجھ لیجئے پھر بھی، القرینہ تو ہوا امر، بس بھائی میری طرف دیکھیے اب لکھنا بند کیجئے، القرینہ تو ہوا امر یشیر الى المطلوب، قرینہ وہ امر ہے وہ چیز ہے، یشیر الى المطلوب جو مطلوب اور مقصود کی طرف اشارہ کرے، قرینہ وہ چیز ہے جو کس کی طرف اشارہ کرے، جو مقصود ہے جو مقصد ہے اس کی طرف جو بھی چیز اشارہ کرے اس کو قرینہ کہا جاتا ہے، قرینہ کہا جاتا ہے، اور قرینہ لفظیہ بھی ہو سکتا ہے، لفظوں میں کوئی چیز آپ کو بتا دے گی کہ یہ والا معنی مراد نہیں ہے یہ والا معنی مراد ہے، اس کو کہیں گے قرینہ لفظیہ، کیا کہیں گے بھائی؟ میں شیر کا لفظ بولتا ہوں اور اسے بہادر آدمی مراد لیتا ہوں، اب میری مراد شیر سے درندہ نہیں ہے بلکہ بہادر آدمی ہے، اس کے لیے کوئی قرینہ چاہیے، میرا اس سے کیا مقصد ہے؟ بہادر آدمی، بھائی میرے دل میں تو یہ بات واضح ہے لیکن سننی تو کرنا تو یہ کلام میں نے آپ کے سامنے ہے، آپ کو بھی یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ شیر بول کر کیا ارادہ ہے میرا، اور ویسے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات کہ شیر کا لفظ بول رہا ہے، آپ تو یہی سمجھیں گے شاید شیر سے کیا مراد ہے، شیر تو کوئی قرینہ وہاں چاہیے، کوئی چیز چاہیے جو آپ سننے والے کو بھی بتلا دے کہ یہ یہاں پر شیر سے درندہ نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے، بہادر آدمی مراد ہے، تو جو بھی ایسی چیز ہوئی جس نے آپ کو کے لیے اشارہ کر دیا کس کی طرف، مطلوب کی طرف، جو میرا جو اس کلام کا مطلوب جو غرض تھی اس کی طرف کیا کر دیا، اشارہ کر دیا، اس کو کیا کہیں گے، قرینہ کہیں گے، اور یہ قرینہ لفظیہ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح قرینہ حالیہ بھی ہو سکتا ہے، حال وغیرہ کوئی حالت بتلا دے گی، جیسے دیکھیے آپ کا ساتھی کمرے میں آیا، کمرے میں آیا اور میں نے کہا شیر آ گیا، آپ کیا سمجھے، بہادر آدمی آ گیا ہے، اب یہاں پر دیکھیے میں نے تو صرف اتنا کہا شیر آ گیا، لیکن آپ سمجھ گئے شیر بول کر کیا مراد ہے، بہادر، کس سے پتا چلا، تو قرینہ چاہیے، قرینہ چاہیے، ویسے نہیں پتا چلے گا کہ میرے کہنے والے کی مراد بہادر آدمی ہے، شیر کا ارادہ اس کا نہیں ہے، کوئی قرینہ ضرور چاہیے، اب وہ قرینہ یہاں پر کیا قرینہ ہے، اس کا حال، حالت بھائی جو ہے اندر جنگلی درندہ آیا ہے یا انسان آیا ہے، انسان، یہ حال، یہ حالت آپ کو بتلا رہی ہے، یہ قرینہ ہے کہ یہاں شیر بول کر کیا مراد ہے، بہادر آدمی بھائی، ورنہ مطلقاً آپ یہ جملہ سنیں شیر آ گیا، آپ تعین نہیں کر سکتے کہ اس سے بہادر آدمی مراد ہے، آپ تو کیا سمجھیں گے، جنگلی درندہ ہی آیا ہے، تو اس کے لیے کوئی قرینہ چاہیے ہوتا ہے جو بتلاتا ہے کہ معنی موضوع لہو مراد نہیں ہے بلکہ معنی ہے غیر موضوع لہو یہاں پر مراد ہے بھائی، تو یہاں دیکھو یہ وہ جو آپ کا ساتھی کمرے میں آیا تھا یہ حالت بتلا رہی ہے، جس حالت میں یہ آپ موجود ہیں وہ اندر آ رہا ہے کہ بھائی یہاں تو کوئی جنگلی درندہ نہیں آیا، یہاں تو کون کمرے میں آیا ہے، انسان ہے، اس قرینے نے آپ کو بتلا دیا کہ یہاں بہادر آدمی مراد ہے، جنگلی درندہ مراد نہیں، تو یہ قرینہ حالیہ ہو گیا، یہ اسی طرح کبھی قرینہ لفظوں کے اندر ہوگا، قرینہ لفظوں میں ہوگا، مثلا میں آپ سے کہتا ہوں میں نے آج ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا، میں نے آج ایک شیر کو بندوق چلاتے ہوئے دیکھا، اب آپ کیا سمجھے، شیر سے جنگلی درندہ مراد ہے یا بہادر آدمی، بہادر آدمی، کیسے پتا چلا آپ کو، یہ تیر چلانا اور بندوق چلانا یہ تو وہ جنگلی درندہ یہ کام نہیں کر سکتا بھائی. تو ان لفظوں نے آپ کو بتلا دیا کہ شیر بول کر کیا مراد ہے, بہادر آدمی. یہ قرینہ لفظ دیا ہوا بھائی, بات سمجھ میں آ گئی. قرینہ کسے کہتے ہیں؟ وہ امر یشیر الی المطلوب, کوئی بھی چیز جو مطلوب اور مقصود کی طرف اشارہ کر دے اسے کیا کہتے ہیں؟ قرینہ کہتے ہیں. وہ حالیہ بھی, حالت وغیرہ بھی ہو سکتی ہے اور لفظ وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں بھائی. تو قرینہ لفظیہ بھی ہو سکتا ہے اور حالیہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو مجازات اور کنایات, یاد رکھیے مجاز اور کنایہ میں ہر جگہ خفا نہیں ہوگا. مجاز اور کنایہ دونوں میں جو بھی لفظ بولا گیا اس کا معنی موضوع لہو مراد نہیں ہوتا بلکہ معنی ہے غیر موضوع. تو معنی موضوع لہو سے یعنی معنی لغوی سے ذہن پھر منتقل ہوتا ہے اس معنی غیر موضوع لہو یعنی معنی مراد کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے. اس ذہن کا معنی لغوی سے معنی مراد کی طرف, یا یوں کہیں معنی موضوع لہو سے ذہن کا منتقل ہونا کس کی طرف؟ غیر موضوع لہو کی طرف. جو مراد ہے اس کے اندر کوئی خلل آتا ہے, خلل آتا, اور وہ خلل کیا ہوتا ہے کہ قرینے جو ہوتے ہیں وہ قرینے ان میں خفا ہوتا ہے. قرینے جو وہاں پر ہوتے ہیں ان قرینوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ قرینے پوری طرح ظاہر نہیں ہوتے. اگر قرینے پوری طرح ظاہر ہوں تو فوراً آپ بات سمجھ جائیں گے, پھر ذہن کے انتقال میں کوئی وقت نہیں لگے گا بھائی. جیسے ساتھی اندر آیا میں نے کہا شیر آیا ہے, آپ فوراً ایک لمحے میں سمجھ گئے کہ کون آیا ہے؟ بہادر آدمی آیا ہے, کیونکہ یہاں پر قرینہ بالکل واضح ہے, ظاہر ہے بھائی. میں نے کہا میں نے ایک شیر کو بندوق چلاتے ہوئے دیکھا, ہاں سنتے ہی سمجھ گئے کہ شیر بول کر کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی. ذہن فوراً معنی مراد کی طرح منتقل ہو گیا کیونکہ قرینے کے اندر کوئی خفا نہیں ہے. لیکن اگر اسی قرینے میں کچھ خفا آ جائے تو پھر انتقال بھی اس میں بھی اسی طرح مشکل پیش آ جائے گی, رکاوٹ آ جائے گی بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو ذہن معنی لغوی سے منتقل ہوتا ہے معنی مراد کی طرف, یہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ کن کو دیکھتے ہوئے ہوگا؟ قرینوں کو, اور انہی قرینوں کے اندر خفا ہو. جب خفا ہو آپ کی توجہ ان کی طرف نہیں جائے گی, جب ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں جائے گی تو ذہن بھی معنی مراد کی طرف منتقل نہیں ہوگا بھائی. تو قرینوں کے اندر خفا آ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی سب کو اچھی طرح؟ ویسمی تاقیدا معنویا, اور اس کو تاقید معنوی کہتے ہیں. اس تاقید کی قسم کو کیا کہتے ہیں؟ تاقید معنوی کہتے ہیں. نحو مثال کے طور پر, نحو قولی کا, جیسے کہ آپ کا قول, نشر الملک السنتہ فی المدینہ, نشر پھیلا دی الملک بادشاہ نے السنتہ, السنہ جمع ہے لسان کی, زبان کو کہتے ہیں. پھیلا دی بادشاہ نے اپنی زبانیں, ہاں ضمیر ملک کو راجع ہے, پھیلا دی بادشاہ نے اپنی زبانیں, فی المدینہ شہر میں, بادشاہ نے اس شہر کے اندر اپنی زبانیں پھیلا دیں. مریدن جواسی سہو, اس حال میں کہ آپ ارادہ کرنے والے ہیں. مرید کا کیا معنی؟ ارادہ کریں. اس حال میں کہ آپ ارادہ کرنے والے ہیں, جواسی سہو اس بادشاہ کے جاسوسوں کا, جواسی جمع ہے جاسوس کی. تو آپ نے ذکر کیا زبانوں کو اور مراد لیے جاسوس. مراد کیا لیے؟ جاسوس. سننے والے کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کیا کہنا چاہتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں بادشاہ نے اس شہر کے اندر اپنی زبانیں پھیلا دیں, کیا آپ کے ذہن میں فوراً جاسوسوں کا خیال آیا؟ نہیں. لیکن اس کے بجائے اگر میں یوں کہوں اس شہر میں بادشاہ نے اپنی آنکھیں پھیلا دی ہیں یا اس میں اپنے کان پھیلا دیے ہیں, آپ سنتے ہی سمجھ گئے کہ کون مراد ہیں؟ جاسوس. کیونکہ جاسوسی کا تعلق زبان سے نہیں بلکہ زیادہ تعلق کس سے ہے؟ آنکھوں اور کانوں سے ہے. تو یہاں پر السینہ بول کر جاسوس کا ارادہ کیا گیا, اور یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے یا غیر موضوع لہو؟ غیر موضوع لہو ہے. تو یہاں پر معنی لغوی ہوا زبانیں, معنی مراد ہوا جاسوس, لیکن اس زبان سے جاسوس کے معنی کی طرف ذہن فوراً منتقل نہیں ہوتا، کیونکہ قرینہ خفی ہے. کیا خفی؟ کس طرح خفی ہے قرینہ؟ کیونکہ جاسوس کے ساتھ زبان کا زیادہ تعلق نہیں. جاسوسی کے لیے تو کیا چیز ضروری ہے؟ آنکھیں اور کان ضروری ہیں، تو ان کا زیادہ تعلق ہے. وہ لفظ ہوتا تو آپ فوراً سمجھ جاتے، لیکن زبانوں کا ایسا کوئی خاص تعلق نہیں ہے جاسوس کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھیے یہاں قرینہ خفی ہوا، اسی لیے کہتے ہیں والصواب نشر عیونہ. درست ہے کہ نشر عیونہ، اس نے بادشاہ نے پھیلا دی عیونہ اپنی آنکھیں. یوں کہا جائے تو پھر صحیح ہے، اور ذہن فوراً کس کی طرف منتقل ہو جائے گا؟ جاسوسوں کی طرف منتقل ہو جائے گا. مجاز سے کلام میں بڑا حسن آ جاتا ہے بھائی، بہت زیادہ کلام میں حسن آتا ہے. ایک بات سیدھے لفظوں میں کہنا، سیدھے لفظوں میں تو ہر ایک کر لے گا بھائی، لیکن اسی بات کو دوسرے رنگ میں کہنا کہ سننے والے کو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے بھائی. اب آپ ایک سیدھی بات کرتے ہیں، زید بہادر آدمی ہے، اور ایک آپ اس کے لیے مجاز کو استعمال کرتے ہیں کہ زید تو شیر ہے، شیر بھائی، اس بات کا لطف ہی بڑھ جاتا ہے. یہ تو ایک مثال میں نے ویسے ذکر کی مجاز وغیرہ کے، ان سے کلام کا بڑا حسن بڑھ جاتا ہے، ان کا بڑا لطف بڑھ جاتا ہے بھائی، بات کا رنگ ڈھنگ ہی بدل جاتا ہے بھائی، رنگ ڈھنگ. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.